أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آج کل تمام مغربی دنیا اکٹھی ہو کر عالم اسلام پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے اور اس بنیادی تشدد کی تعلیم کی وجہ سے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں قائم ہیں. یہ انتہائی جھوٹا اور گھناؤنا الزام اسلام کی تعلیم پر لگایا جا رہا ہے. ہر احمدی اس سے بخوبی واقف ہے. اسلام تو امن، پیار، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دینے والا مذہب ہے، اور جتنی انسانیت کے حقوق کی کا پاس اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے اس کی مثال، اس کی نظیر اور کسی تعلیم میں نہیں ہے. لیکن یہ بھی ساتھ بدقسمتی میں کہوں گا کہ بعض تشدد پسند گروہوں نے، جن کا اسلامی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنی ذات کو ابھار کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسلام کی تعلیم کو اس طرح جہادی تنظیموں کے تصور کے ساتھ منسلک کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی جو خوبصورت تعلیم تھی اس کا ایک بڑا بھیانک تصور قائم ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ اس کی تصویر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ جبر سے دین پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اسلام اگر ایک طرف جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار کرتا ہے جیسا کہ اس صورت میں وہ فرما چکا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یعنی تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. تو دوسری طرف وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی جنگ کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے جبر کرنا جائز ہو گیا ہے، بلکہ جنگ کا یہ حکم ہے دشمن کے شر سے بچنے اور اس کے مفاسد کو دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اگر اسلام میں جبر جائز ہوتا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک طرف کے مسلمانوں کو لڑائی کا حکم دیتا اور دوسری طرف اس صورت میں یہ فرما دیتا کہ دین کے لیے جبر نہ کرو. کیا اس کا واضح الفاظ میں یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معاملے میں دوسروں پر جبر کرنا کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیتا؟ بس یہ آیت دین کے معاملے میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف ناجائز قرار دیتی ہے بلکہ جس مقام پر یہ آیت واقع ہے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے بالکل خلاف ہے. بس عیسائی مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ غیر مذہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاملے میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے معاملے بارے میں کسی پر کوئی جبر نہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین ایک انبیاء کی راہ ہوتی ہے ایک بادشاہوں کی. انبیاء کا یہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ ظلم و جور اور تعدی سے کام لیں، ہاں بادشاہ جبر و اکراہ سے کام لیتے ہیں. پولیس اس وقت گرفت کر سکتی ہے جب کوئی گناہ کا ارتکاب کر دے، مگر مذہب گناہ کے ارادے کو بھی روکتا ہے. اور جب مذہب کی حکومت کو آدمی مان لیتا ہے تو پولیس کی حکومت اس کی پرہیزگاری کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبر و اکراہ کا تعلق مذہب سے نہیں، بس کسی کو جبر سے مت داخل کرو، کیونکہ جو دل سے مومن نہیں ہوا وہ ضرور منافق ہے. شریعت نے منافق اور کافر کو ایک ہی رسی میں جکڑا ہے. غلطی سے ایسی کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عالمگیر کو بھی الزام دیتے ہیں کہ ظالم تھا بادشاہ اور دل جبر مسلمان کرتا تھا. یہ کیسی دہدہ بات ہے! اس کی فوج کے سپہ سالار ایک ہندو تھے، بڑا حصہ اس کی عمر کا اپنے بھائیوں سے لپ کے گزرا. اس کی موت بھی تانا شاہ کے مقابلے میں ہوئی. پھر اسلام بادشاہوں پھر فرماتے ہیں کہ اسلام بادشاہوں کے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے. مسلمانوں نے یہی غلطی کی کہ معترضین کے مفتریات کو تسلیم کر لیا، حالانکہ اسلام دلی محبت اور اخلاق سے حق بات ماننے کا نام ہے. اس لیے اسلام میں جبر نہیں. اور خلیفۃ المسیح الاول مزید فرماتے ہیں کہ ہمیں کتاب مغازی میں خواہ وہ کسی ہی ناقابل وصوف کیسی ہی ناقابل وصوف کیوں نہ ہو، کوئی ایک بھی مثال ایسی نظر نہیں آتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص، کسی خاندان، کسی قبیلے کو بزور شمشیر و اجبار مسلمان کیا ہو. سر ولیم یور کا فکرہ کیسا صاف صاف بتاتا ہے کہ شہر مدینہ کے ہزاروں مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی بزور و اکراہ اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، اور مکہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ اور سلوک رہا. ان سلاطین عظام محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین اور اورنگزیب کی محققانہ اور صحیح تواریخ میں کوئی ایک ہی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص کو انہوں نے بالجبر مسلمان کیا ہو. ہاں ہم ان کے ربط میں غیر قوموں کو بڑے بڑے عہدوں اور مناصب پر ممتاز و سرفراز پاتے ہیں. بس کیسا بڑا ثبوت ہے کہ اہل اسلام نے قطع نظر مقاصد ملکی کے اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. پھر فرمایا قوانین اسلام کے موافق ہر قسم کی آزادی مذہبی اور مذہب والوں کو بخشی گئی جو سلطنت اسلام کی مطیع و محکوم تھے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اجبار نہیں یہ آیت کھلی دلیل اس عمر کی ہے کہ اسلام میں اور اہل مذاہب کو آزادی بخشنے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے. پس آج جماعت احمدیہ کا یہ کام ہے کہ ایک مہم کی صورت میں دنیا کے سامنے اسلام کی امن اور آشتی کی جو حسین اور خوبصورت تعلیم ہے وہ پیش کریں اور دنیا کے سامنے کھول لیں کہ اسلام تو انصاف اور امن کی تعلیم کا علم بردار ہے جس کے مثال آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات میں ہوئی ملتی ہے. جب وہ واقعہ جب بنو نذیر مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو انصار کی اولاد تھے, تو انصار نے انہیں روک لینا چاہا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے متحد کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ان کو اس سے منع فرمایا اور یہ انصار کی اولاد اس طرح یہودیوں کے پاس تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے مرینہ اولاد یا لڑکا نہیں ہوتا تھا تو وہ منت مانا کرتے تھے اگر میرا لڑکا ہوگا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا. تو اس طرح لڑکے کی پیدائش پر وہ یہودیوں کے اسکول اپنے بچے کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کہ تم اپنے لخت جگر کو بھی جب ایک دفعہ کسی کو دے دیتے ہو تو اپنے اور جب وہ اس کو اپنے مذہب پر قائم کر لیتا ہے تو پھر زبردستی اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے. پھر ایک ایسی مثال جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی وہ صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا جب کوئی قریش کے سخت اور کڑی شرطوں پر مسلمان اپنی ذلت محسوس کرنے لگے اور بعض نے ان شرطوں کو نہ ماننے کا اظہار بھی کیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کامل یقین پر قائم تھے کہ فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہے اور یہ اس سمیع و علیم خدا کا وعدہ ہے کہ فتح یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کو قبولیت کا وقت تو سنا ہے اور اس کی قبولیت کا وقت قریب آ رہا ہے, ان تمام شرائط کو قبول کیا اور صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی کہ اسلام کی فتح جنگوں سے نہیں بلکہ صلح و صفائی اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوگی. اس زمانہ میں بھی اب انشاءاللہ اسی طرح ہوگا لیکن یہ بات مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی فتح تو ضرور ہوگی لیکن زور بازو سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم پر عمل کرنے سے ہوگی. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم گمراہی کو چھوڑ کر ایمان لائے ہو تو گویا تم نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, لیکن صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مضبوط کڑے کی طرح پکڑو گے تو کامیاب ہوگے اور آن حضرت وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانہ میں مسیح موعود ہی وہ مضبوط کڑا ہے جو احکام الہی کی صحیح تشریح کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جس طرح کی تعلیم کو جس طرح پیش کرتا ہے وہی صحیح تعلیم ہے. تو اگر اس پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. ایک مدت سے مسلمان اپنی زبوں حالی کی وجہ سے بڑے پریشان رہے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ مسیح و مہدی جلد ظاہر ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ چمٹ کر اسلام کی ترقی کے نظارے دیکھیں اور اسلام کا درد رکھنے والے دعائیں بھی کر رہے تھے لیکن جب اس موعود کا ظہور ہوا تو کیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد انکاری ہو گئی صرف اس لیے کہ وہ امن و آشتی اور صلح کا پیغام لے کر آیا تھا. پھر اس آیت کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اقرار اور ایمان سے اس آیت میں یہی مراد ہے کہ وہ شیطان کی باتوں کو رد کرتا اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے. ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقط استمسک کا بالعروۃ الوثقیٰ. عروہ کے معنی بستے کے بھی ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے, اور عروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے, اور عروہ کے معنی ایسی چیز کے بھی ہوتے ہیں جس کی طرف انسان ضرورت کے وقت رجوع کرے, اور عروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور کبھی ضائع نہ ہو, اور عروہ بہترین مال کو بھی کہتے ہیں. فرمایا اگر عروہ کے معنی دستے کے لیے جائیں تو اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ دین کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی لطیف چیز قرار دیا ہے جو کسی برتن میں پڑی ہوئی ہو اور محفوظ ہو, اور انسان نے اس برتن کا دستہ پکڑ کر اسے اپنے قبضہ میں کر لیا ہو. پھر عروہ کہہ کر اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان سہارا لے لیتا ہے تاکہ اسے گرنے کا ڈر نہ رہے, جیسے سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے انسان کو رسے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے, اسی طرح دین بھی اس رسے کی طرح ایک سہارا ہے, اسے مضبوط پکڑ لینے سے گرنے کا ڈر نہیں رہتا. پھر فرماتے ہیں کہ عروہ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ اگر انسان اسے مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ ہر مصیبت کے وقت اس کے کام آتا ہے. پھر عروہ میں اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف دین ہی انسان کے کام آنے والی چیز ہے, اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی. باقی تمام تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت اور مصیبت کے آنے پر ایک ایک کر کے کٹ جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنا بہترین رفیق قرار دیتا ہے, لیکن بسا اوقات ان سے کمزوری یا بے وفائی ظاہر ہو جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی تعلقات وہی ہیں جن کی بنیادیں دین اور مذہب پر استوار کی جائیں اور انہی میں برکت ہوتی ہے. حضرت عبدالس مسیح موعود علیہ السلام مسلمانوں کو مخاطبوں کو فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ لوگوں کے عقیدوں کے موافق مسیح ابن مریم آسمان سے آئے گا, یعنی یہ کہ مہدی سے مل کر لوگوں کو جبرن مسلمان کرنے کے لیے جنگ کرے گا, یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کو بدنام کرتا ہے. قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ مذہب کے لیے جبر درست ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, یعنی دین میں جبر نہیں ہے. پھر مسیح ابن مریم کو جبر کا اختیار کیوں کر دیا جائے گا یہاں تک کہ بجوز اسلام یا قتل کے جزیہ بھی قبول نہ کرے گا؟ یہ تعلیم قرآن شریف کے کس مقام, کس سپارہ اور کس صورت میں ہے؟ سارا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں, اور صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں جن لوگوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں کی گئی تھیں, وہ لڑائیاں دین کو جبرن شائع کرنے کے لیے نہیں تھیں, بلکہ یا تو بطور سزا تھیں, یعنی ان لوگوں کو سزا دینا منظور تھا جنہوں نے ایک گروہ کثیر مسلمانوں کو قتل کر دیا اور بعض کو وطن سے نکال دیا اور نہایت سخت ظلم کیا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یعنی ان مسلمانوں کو جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں اور سب و مظلوم ہونے کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے کہ جو ان کی مدد کرے، اور یا وہ لڑائیاں ہیں جو بطور مدافعت تھیں، یعنی جو لوگ اسلام کے نابود کرنے کے لیے پیشقدمی کرتے تھے یا اپنے ملک میں اسلام کو شائع ہونے سے جبرن روکتے تھے، ان سے بطور حفاظت خود اختیاری یا ملک میں آزادی پیدا کرنے کے لیے لڑائی کی جاتی تھی، بجز ان تین صورتوں کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس خلیفوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ اسلام نے غیر قوموں کے ظلم کی اس قدر برداشت کی ہے جو اس کی دوسری قوموں میں نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ عیسیٰ مسیح اور مہدی صاحب کیسے ہوں گے جو آتے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے، اور آیت حتی یعطوا الجزیہ ان یدن وہم صاغرون کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ یہ دین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی قرآن کریم کی عنایتوں کو بھی منسوخ کر دیں گے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئیں، اور اس قدر انقلاب سے پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔ اس زمانہ میں جو 1300 برس عہد نبوت کو گزر گئے اور خود اسلام اندرونی طور پر 73 فرقوں میں پھیل گیا، سچے مسیح کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ دلائل کے ساتھ دلوں پر فتح پاوے، نہ تلوار کے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور صلیبی عقیدہ کو واقعی اور سچے ثبوت کے ساتھ توڑ دے، نہ یہ کہ ان صلیبوں کو توڑتا پھرے جو چاندی یا سونے یا پیتل یا لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔ اگر تم جبر کرو گے تو تمہارا جبر اس بات پر کافی دلیل ہے کہ تمہارے پاس اپنی سچائی پر کوئی دلیل نہیں۔ ہر یک نادان اور ظالم طبع جو دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر تلوار یا بندوق کی طرف ہاتھ لمبا کرتا ہے، مگر ایسا مذہب ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو صرف تلوار کے سہارے سے پھیل سکتا ہے، نہ کسی اور طریق سے۔ اگر تم ایسے جہاد سے باز نہیں آ سکتے، اور اس پر غصے میں آ کر راست بازوں کا نام بھی دجال اور ملحد رکھتے ہو، تو ہم ان دو فکروں پر اس تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پھر قدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے، اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض احمقوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام یزا الحرف رکھ کر دوسری طرف لے یزرہ علی الدین کلہ کی قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ ملل حالکہ پر حجت اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، اس قسم کا فکرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی، اس کے سمجھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی کا یہ حکم تھا تو 1300 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع ہی تھے کہ آپ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کا یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتدائی جنگ کریں۔ لڑائی کا کیا سبب تھا، اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظلم ہو۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو، یہ نہیں حکم دیا کہ وہ اب وقت تلوار کا ہے، تم زبردستی تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم مظلوم ہو، اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ اس سے جان کے واسطے مقابلہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس بارے میں مزید کہ نواب صدیق حسن خان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا کہ مہدی کے زمانے میں جبر کر کے لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایک لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں ہے. ہاں عیسائی لوگ ایک زمانے میں جبرن لوگوں کو عیسائی بناتے تھے، مگر اسلام جب سے ظاہر ہوا وہ جبر کے مخالف ہے. جبر ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس آسمانی نشان نہیں، مگر اسلام تو آسمانی نشانوں کا سمندر ہے. کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. جو کچھ آپ فرماتے ہیں، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر کہاں ہیں وہ پادری یا یہودی یا اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگرچہ کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیراؤ نہیں ہیں. اسلام معجزات کا سمندر ہے، اس نے کبھی جبر نہیں کیا اور نہ اس کو جبر کی کچھ ضرورت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہالت اور سخت نادانی ہے کہ اس زمانے کے نیم ملا فلفور کہہ دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرن مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اور انہی شبہات میں نا سمجھ پادری گرفتار ہیں. مگر اس سے زیادہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی کہ جبر اور تعدی کا الزام اس دین پر لگایا جائے جس کی پہلی ہدایت یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بزرگ صحابہ کی لڑائیاں یا تو اس لیے تھیں کہ کفار کے حملے سے اپنے تئیں بچایا جائے، اور یا اس لیے تھیں کہ امن قائم کیا جائے. اور جو لوگ تلوار سے دین کو روکنا چاہتے ہیں ان کو تلوار سے پیچھے ہٹایا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ تمام سچے مسلمان جو دنیا میں گزرے کبھی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اسلام تلوار سے پھیلانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اسلام اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے. بس جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں، اور ان کی کارروائی درندوں کی کارروائی سے مشابہ ہے. بس آج ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسلام کی جو تصویر، جو تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کھینچی ہے اور دی ہے، اس کو لے کر اسلام کے امن اور راستی صلح و صفائی کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیں، اور دنیا میں یہ منادی کریں کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی حسین تعلیم سے دنیا میں پھیلا ہے. اور اپنوں کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں یہ پیغام دیں کہ تم کس غلط راستے پر چل رہے ہو. ان کو سمجھائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ لوگ بھی انہم لا یعلمون کے زمرے میں ہیں. دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس فانی فلاح کی دعاؤں کا نتیجہ تھی، اور اس زمانہ میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے عاشق صادق اور غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور اسلام کی صحیح تعلیم اور اسلام کے صحیح صبر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے نتیجہ میں ہوگی انشاءاللہ. الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.